بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہ صلی علی محمد آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. برائے ظہور, برائے تعجیل در ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بآواز بلند صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل یہ دن و شب ہمیں عطا فرما رہا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر سے بہتر طور پر مستفیض ہو سکیں اور اپنے لیے اپنے حقیقی سفر اور واقعی سفر کی نسبت سے زیادہ راہ اور توشہ راہ کو آمادہ کر سکیں. بہرحال عزیزان گرامی, وہ سفر خطرناک بھی ہے, بہت طولانی بھی ہے, اور اس میں انسان کی ہمراہی اس کے پاک و پاکیزہ عمل کے سوا اور کوئی شے نہیں کر سکتی ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے, اور خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان کے یہ لمحات بعض روایات کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت کا اندازہ اگر آسان لفظوں میں کہوں تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا مگر وہی شخص کہ جس سے وہ نعمت چھن چکی ہے. جوانی کی قدر و قیمت اس انسان سے پوچھیے کہ جو اب بڑھاپے کی دہلیز پر ہے. ایک فارسی کہاوت ہے, اب پتہ نہیں کہاوت ہے یا یہ جملہ ہے, بہرحال ایک دیوار پر لکھا ہوا میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا, چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و عجل فرج. بہرحال ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی روایت ہی سے لیا ہوا یہ جملہ ایزان گرامی, جس کے مطابق اس فارسی کہنے والے نے لکھا ہے کاش جوان می دانست, اور وہ جو بڑھاپے پہ پہنچ چکا ہے کاش می توانست. چونکہ جب انسان بڑھاپے پر پہنچتا ہے اب چاہتا ہے کرنا لیکن کرنے کے قابل نہیں, لیکن جب تک جوانی میں ہے کر سکتا ہے اس وقت جہالت کے اندھیروں میں. بہرحال طبق روایت جوانی کی قدر و قیمت کس کے پاس ہے عزیزان گرامی؟ جو جوانی کھو بیٹھا ہے. تندرستی کی قدر و قیمت کس کے پاس ہے؟ جو شخص تندرستی کی نعمت سے بیماری کے ایام جو گزار رہا ہے وہ بہتر طور پر اندازہ کر سکتا ہے تندرستی کسے کہتے ہیں. جو بلاؤں میں نہیں گھرا ہوا ہے اسے نہیں معلوم عافیت اور سلامتی کس شے کا نام ہے, لیکن جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اسے معلوم ہے عزیزان گرامی کہ عافیت کسے کہتے ہیں. یہ تینوں فرد وہ ہیں کہ جن سے کچھ چھن چکا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ تینوں فرد وہ ہیں جن سے کچھ چھن چکا ہے. جوانی چلی گئی ہے بڑھاپے میں, عافیت اور سلامتی چلی گئی ہے بلاؤں میں, تندرستی چلی گئی ہے بیماری میں, لیکن یہ جو چوتھی شے ہے یہ بہت خطرناک ہے اور اس کا نام ہے مکمل زندگی. کہ اس کی قدر و قیمت زندہ رہنے والوں کے پاس نہیں ہے. اس کی قدر و قیمت کس کے پاس ہے؟ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. عزیزان گرامی میں نے اختصاراً اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں, بہت تفصیلی روایت ہے, یعنی اگر اس کو میں عنوان دینا چاہوں تو درواقع مرنے والے کا مرثیہ ہے. ہر ماہ مبارک رمضان کے جمعے کے دن کی نسبت سے یہ آتے ہیں اور آنے کے بعد گریہ کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, وقت تھا ہمارے پاس, پیسہ تھا ہمارے پاس, لیکن ہم نے راہ خدا میں نہیں لگایا. دیکھو آج تمہارے پاس وقت ہے, اس سے استفادہ کر لو, کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے. اور پھر وہ خود کہتے ہیں بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جس طرح سے آج ہم افسردہ ہیں, آج ہم پشیمان ہیں, کچھ عرصے کے بعد تمہاری بھی یہی کیفیت ہوگی, لیکن اس میں پلٹنے کا امکان نہیں ہوگا. بہرحال عزیزان گرامی میں سمجھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کی یہ ساعتیں اس اعتبار سے بہت قیمتی ہیں کہ ہم اپنے دنوں کے بارے میں کچھ فیصلہ کر لیں. خوب, میں نے تقریباً چند دنوں سے زندگی اور اس کے لمحات کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اگر ایک سوال میرا جوان دوست مجھ سے کرے پس میں اپنے دن کو کیسے گزاروں, تو عزیزان گرامی روایات میں, اب یہ مختلف روایتیں ہیں کہ جن کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روایات میں امام معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر روایتیں میرے ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, کی جانب سے آپ فرماتے ہیں اے انسان اگر تیری عقل ابھی تک مغلوب نہیں ہوئی ہے اور عقل و شعور و فہم و فراست رکھتا ہے تو اپنے ہر آنے والے دن کو, اب 24 گھنٹے میں دقیقاً انسان کیا کرے اسے بیان نہیں کیا جا رہا, لیکن ٹائٹلز دیے جا رہے ہیں, عناوین دیے جا رہے ہیں کہ تیرا جو بھی کام ہو وہ ان عناوین کے زیر سایہ آ جائے. جو بھی کام کر رہا ہے اس وقت آپ بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں, میں اس وقت آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں, انسان یہ احساس کر سکے کہ یہ جو ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر دن کے اعتبار سے ٹائٹلز دیے ہیں, اگر تو عقل و شعور رکھتا ہے تو تیرا کام ان امور سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طریقے سے تو اپنی زندگی بسر کرے گا, یہ زندگی کارآمد ہے, یہ زندگی مفید ہے, اس زندگی سے تو خسارہ نہیں اٹھا رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہ ایمان اور عمل صالح سے اپنی زندگی کو کیسے بہتر طور پر بھرے کہ خود میرے ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, آپ ہی کی جانب سے روایت ہے. یہ بھی بہت خطرناک روایت ہے, واقعا اگر انسان تصور کرے بہت خطرناک روایت. آپ فرماتے ہیں اگر مومن کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں, مومن کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں تو وہ نقصان میں, یعنی کل تک کی جو میری نیکیاں تھی, کل تک کے جو میرے اچھے کام تھے, اگر میں آج اسی لیول پہ کھڑا ہوں تو بھی نقصان میں ہوں. کیوں نقصان میں ہوں بھائی؟ آج نیا سرمایہ ملے تھا, اس سے میں نے آگے بڑھ کر کمانا تھا, میں نہیں کما پایا. بس اگر دو دن ایک جیسے ہو جائیں تو امام معصوم فرماتے ہیں تو نقصان میں, اور اگر خدا نخواستہ آنے والا دن گزشتہ روز سے پست کیفیت میں گزر جائے تو روایت کے جملے, ایسا فرد رحمت خدا سے دور ہے. فقط وہ آدمی کامیاب ہے جس کا ہر نیا آنے والا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں اس کے کمال میں اضافے کا سبب بن رہا ہے, اسے بلند و بالا کر رہا ہے. یہ دن درواقع اس سے تو نے کمایا, وغیرہ اگر بولا تقریباً عزیزان گرامی, اگر اس کی ایک آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں, بطن مادر میں موجود بچہ تقریباً 9 مہینے گزارتا ہے. آپ مجھے بتائیے اس کا ہر نیا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں اسے کمال کے ایک نئے درجے سے آشنا کرواتا ہے نہیں کرواتا ہے؟ نشر و نما ہر روز اس کے وجود میں ہو رہی ہوتی ہے. اگر کسی دن اس کی نشر و نما رک جائے, توجہ چاہتا ہوں, نیا دن آ جائے نشر و نما نہ کر پائے, تو اب یہ درواقع علامت ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, اسے حل کر لیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری بڑھ جائے اور یہ نشر و نما دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جائے. ایسی صورت میں نہ صرف, توجہ چاہتا ہوں, نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی جان خطرے میں ہے بلکہ اس کی ماں کی جان بھی خطرے میں ہے. واقعاً اگر اس مثال کو انسان اپنے وجود پر احساس کر لے, یہ کائنات ہم میں سے ہر انسان کے لیے ایک بطن ہے کہ جس میں میں اور آپ تربیت پا رہے ہیں, جس کے 9 مہینے جیسے جیسے مکمل ہوتے چلے جائیں گے یہاں اس کی زبان پر فست و رب الکعبہ کی صدا بلند ہوگی, وہاں اسے اس جہاں میں بلا لیا جائے گا. بھیجا ہی اسی خاطر گیا ہے کہ انسان اپنے کمال تک رسائی حاصل کر لے. اب اگر ایسے میں ہر نئے دن میں انسان نشر و نما نہ دیکھے, کمال کی طرف, بلندی کی طرف ہونے والا سفر اس میں کسی اعتبار سے رکاوٹ آ جائے, تو انسان کی ذمہ داری ہے غور و فکر کرے کیا بیریئرز ہیں, کیا پرابلمز ہیں, کیا پریشانی ہے, ان پریشانیوں کو دور کرے. اب یہ والے جملے کو اعزان گرامی اس کی قدر و قیمت سے واقف رہیے گا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی بیماری اس بطن کائنات میں موجود کسی ایک انسان کو لگ جائے کہ جس کی بنا پر اس کی نشر و نما رک جائے, تو نہ صرف یہ کہ اسے خطرہ ہے, پوری سوسائٹی کو خطرہ ہے. جس طرح سے بطن مادر میں موجود بچہ, نہ صرف یہ کہ اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ اس کی ماں کی جان بھی خطرے میں آ جاتی ہے. اذان گرامی, اسی طرح سے اگر ایک ناسور ہو جائے, گناہ اور نجاست کا وجود اور پیکر بن جائے, اب یہ صرف اپنے لیے خطرہ نہیں رکھتا ہے, اس معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بھی خطرناک ہو جاتا ہے جس میں یہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور عجیب جملے, واقعاً عجیب جملے, امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تو احساس کرتا ہے کہ تیری زندگی میں نقصان ہے, فالموت خیر له من الحیات, بلندی کی طرف سفر نہیں ہے, پستی کی طرف سفر ہے, تو ایسے انسان کے لیے مر جانا بہتر ہے زندگی سے. اس لیے کہ زندگی کے جتنے ایام گزارے گا اتنا کل کو قیامت کے میدان میں حساب و کتاب دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. پس کیا کریں؟ اعزان گرامی, یہ چند روایتوں کا خلاصہ ہے. دامن وقت میں میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے ان مطالب کو آپ کی خدمت پیش کر سکوں, فقط عناوین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور درخواست کروں گا مخصوصاً میرے جوان دوستوں سے کہ وہ اس سلسلے میں تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑا سا کوشش کریں, ہر دن کے لیے اعزان گرامی ایک ٹائم ٹیبل تیار کریں. واقعاً انسان اپنے پیسے کا حساب و کتاب رکھتا ہے, رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے, ہاں, جو چیز بھی اس کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہے اس کا حساب و کتاب ہے. نہیں ہے ہمارے پاس حساب و کتاب تو اپنی زندگی کے لمحات کا حساب و کتاب نہیں. لہذا انسان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی ڈائری مینٹین کرے. ہمارے ساتھ ایک المیہ یہ ہے اعزان گرامی, المؤمن وقتہ مشغول, مومن کے 24 آورز کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا کہ اس گھنٹے میں اس نے کیا کرنا ہے. ہمارے ساتھ کیا حالت ہے, کوئی فون کر لے اٹھا لیا, ایک گھنٹے تک وہ بات کرتے رہے ہم ایک گھنٹے تک بات کرتے رہیں گے, چونکہ ہمارے دن میں سے مثال کے طور پر کچھ گھنٹے ایسے ہیں کہ جس میں ہم مصروف ہوتے ہیں, ہم احساس کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرا آفس ٹائمنگ, لیکن اس کے بعد جب گھر پہ آ گیا آپ کوئی کام نہیں ہے, آپ آ گئے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, ٹیلی ویژن پہ کچھ اچھا پروگرام لگ گیا اس کے ساتھ وقت گزار لیا. اذان گرامی, ہم اپنی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں, بہت سستے داموں اپنی زندگی کو بیچ رہے ہیں. ایک ایک لمحے کو یہ دیکھیں کہ اس کو کس کے عوض میں بیچ رہا ہوں, کس کے عوض فروخت کر رہا ہوں. اب اپنی زندگی کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے, اس کو کیسے ڈیزائن کریں, بہت سارے لوگوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ ڈیزائن ہمارے جو یہ طریقہ کار ہے, یہ نظم جو ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کو دیا ہوا ہے, یہ آیا خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے سے میچ کرتا ہے یا میچ نہیں کرتا ہے. فرمایا اپنی زندگی میں چند امور کو لے آؤ, یہ چند امور تمہاری زندگی میں روزانہ کی بیسس پہ ہونے چاہیے. ایک, تفکر, فرسٹ تفکر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شروع میں چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے لیے سب سے بہترین وقت گھر سے نکلنے سے پہلے کا ہے, صبح کا وقت, اگر اس میں خصوصیت سے نماز شب کا وقت ہو تو کیا چاہیے, وگرنا صبح کا وقت سب سے بہترین ہے کہ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے. ابی ذر کی رسول کا قریبی ترین صحابی ہے, بلند و بالا مقامات پر فائز صحابی ہے, روایت یہ کہتی ہے ابی ذر کی زیادہ تر عبادت کا نام تھا تفکر. اذان گرامی, انسان جتنا زیادہ سوچے گا کسی مسئلے پر اتنا زیادہ اس میں ترقی کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ میں سوچوں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بٹھا دیا جائے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے انشاءاللہ ایک دن ایسا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے, آپ کو یہاں پر بٹھا دیا جائے. ایک گیٹ یہاں پر موجود ہے, ایک گیٹ وہاں پر موجود ہے, اور مسلسل لوگ اس گیٹ سے داخل ہو رہے ہو, اسٹریٹ چلتے چلے جا رہے ہیں, اس گیٹ سے باہر نکل جا رہے ہیں, اور آپ سے کہا جائے کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے, آپ سے کہا جائے بولنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کیا بھائی کیا طریقہ کار ہے بھائی, مجھے بٹھا دیا, یہ آپ بتائیں کیا سوال کریں گے, بھائی کہاں سے آ رہے ہیں اور کس سمت جا رہے ہیں. اور اگر تھوڑا سا اس مثال میں اور تھوڑا سا کچھ چیزیں اور ڈال دیجئے, مثال کے طور پر درمیان میں کوئی اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کچھ کام کر رہا ہے, کوئی کچھ کام کر رہا ہے, بھائی یہ آ رہے کہاں سے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ جا کہاں رہے ہیں, یہ ہر انسان ہے باشعور اور عقل مند کا سوال ہے. اے انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا سے باہر رکھ اور پھر اس دنیا پر دیکھ. تو ایسا ہی ہے, ایک انٹرنس گیٹ ہے جس سے لوگ آتے چلے جا رہے ہیں لگے ہوئے مسلسل, اور کچھ عرصے کے بعد ان کو اس دنیا سے. تو یہ تو تیرا حق بنتا ہے, یہ تیرے عقل و شعور کی علامت ہے کہ تو آگے بڑھ کر سوال کر, بھائی یہ چلے کہاں سے, یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ جا کس سمت رہے ہیں. یہی سبب ہے کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, آپ ارشاد فرماتے ہیں خداوند متعال کی رحمت نازل ہو اس بندے پر جو مسلسل اس شے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے, میں چلا کہاں سے ہوں, کیا کرنے چلا ہوں اور کس سمت مجھے جانا ہے. اذن گرامی شیطان مجھے اور آپ کو اپنے سفر واقعی سے دور کر چکا ہے. ہم سب کے سب مسافر ہیں, سب کے سب مسافر ہیں دنیا میں. جب بھی میں اور آپ کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں اذان گرامی, تو کوئی شخص ہمیں دور سے دیکھے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں کا رہنے والا نہیں ہے, یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہے, یہ مسافر ہے, اسے یہاں کی زبان نہیں آتی, اس کے پاس یہاں پہ پراپرٹی نہیں ہے, اس کے پاس یہاں پہ گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس بینک بیلنس لگتا نہیں ہے یہاں کا. انسان دیکھتا ہے کہ میں نے جس جگہ کا سفر کیا ہے کتنے دن میں نے رہنا ہے, اسی اعتبار سے وہاں پہ خرچہ کرتا ہے اذان گرامی. اگر کوئی مجھے اور آپ کو دیکھے تو آیا مجھے اور آپ کو دیکھ کر وہ احساس کر سکتا ہے کہ ہم یہاں کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں؟ ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ کار ایسا نہیں ہے. بہرحال پہلا لمحہ اذان گرامی تفکر. جتنا زیادہ انسان غور و فکر کرے گا اپنی زندگی میں بہتری کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. دو, اب میں نے آپ سے عرض کیا اگر آپ کو اس کے روایتوں کے اصل الفاظ چاہیے میں بعد میں آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں. دو, مناجات. تھوڑا سا وقت نکالیے اپنی زندگی میں کہ جس میں اللہ کے ساتھ مناجات کریں, پانچ منٹ دس منٹ, آپ ہو آپ کا پروردگار ہو. عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے, اپنی زبان میں کچھ نہیں کر سکتے اذان گرامی, اپنے آقا اور مولا کے جس سے محبت کا ہم افتخار, یعنی ہمیں واقعا انسان پھولا نہیں سماتا کہ میں اب کس مولا و آقا کا چاہنے والا ہوں اذان گرامی, اس کی مناجات کو اٹھا کر لے لیجیے. کس طرح سے رب سے مناجات کرتا ہے, تھوڑا سا وقت نکالیے اپنے رب سے بات چیت کا, اس سے ہم کلامی کا. بس پہلی شے تفکر, دوسری شے مناجات, تین حصول علم کہ جس کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. نشر و نما کے لیے پیٹرول ہے, گاڑی کو جیسے چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے, انسان اگر چاہتا ہے کہ کمال کی طرف سفر اس کا رواں دواں رہے تو اس کے پیٹرول کا نام ہے علم. اور اس علم کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا, چاہے آپ کتاب کے ذریعے سے لے لیں, چاہے آپ آڈیو کے ذریعے سے لیں, چاہے آپ ویڈیو کے ذریعے سے لیں, چاہے آپ اچھے دوستوں کے ذریعے سے لیں. مولا کا چاہنے والا ہے, ہر سال پروردگار متعال امیر ہے, متمول ہے, ثروت مند ہے, فائنینشلی ساؤنڈ ہے, ہر سال حج کے لیے جاتا ہے, راستے میں مدینہ آتا ہے, امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے, کچھ دن مدینہ میں قیام کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اذان گرامی, ان سارے جتنے بھی ٹائٹلز میں کہ جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, ہر دن میں یہ ٹائٹلز ہونے چاہیے, ان سارے ٹائٹلز میں آج اذان گرامی حصول علم کا کردار بہت کلیدی ہے. جتنا علم انسان کا بہتر ہوتا چلا جائے گا یہ فیول ہے, جتنا یہ فیول اچھا آئے گا تفکر بہتر ہوگا, مناجات بہتر ہوں گی, وہ جو آگے کے لمحات مراحل آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ سب کے سب بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اچھے دوست کا بہت کردار ہے, اچھا دوست انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. پیسے والا انسان ہے, ایک سال کہا مولا میں ہر سال آتا ہوں آپ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں قیام کرتا ہوں, کیا ہی بہتر ہو یہ دس ہزار درہم یا دینار مجھ سے لے لیجئے, میرے لیے ایک گھر خرید لیجئے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, جاؤ حج کے لیے گیا, پلٹ کر آیا, مولا آپ نے میرے لیے گھر خرید لیا. کہا کیوں نہیں, ہم نے تمہارے لیے گھر خرید لیا. اب گھر کے ڈاکومینٹس کچھ تو دے دیں مولا, مجھے کیا پتا تو چلے کل کو ایسا نہ ہو کوئی دوسرا آ کر جو ہے نا کھڑا ہو جائے کہ یہ تو میرا گھر ہے, آپ نے میرے لیے جو کچھ خریدا اس کے کچھ ڈاکومینٹس تو ہوں گے آپ کے پاس. امام نے کہا یہ لو. بڑا خطرناک واقعہ ہے اس اعتبار سے کہ اگر کوئی کام آج اگر اس طرح سے کوئی برادر مومن کسی دوسرے مومن کے ساتھ یہ کام کرے تو بہت مشکل ہے, آدمی ٹالریٹ نہیں کر سکے گا, برداشت نہیں کر سکے گا. امام نے کہا یہ لو, یہ وہ گھر ہے, صفحے پر لکھا ہوا ہے یہ وہ گھر ہے جسے خریدا ہے جعفر ابن محمد. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. خریدا ہے فلاں ابن فلاں کے لیے. بھائی جب آپ گھر کی سند بناتے ہیں تو اس کی چار دیواری بھی تو معین کر دی جائے نا, کہاں سے میرا گھر شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو میں کسی دوسرے کے گھر میں قدم رکھ لوں. اس گھر کے چار کونے ہیں. پہلے کونے کا نام ہے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد والے محمد وعجل فرجہم. دوسرے کونے کا نام ہے امیر کائنات. تیسرے اور چوتھے کونے کا نام ہے حسن حسین علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. آپ کہیں مولانا صاحب یہ کچھ پیسے ہیں, آپ مہربانی فرما کر ہمارے لیے فلاں جگہ پہ گھر خرید لیں. اب مولانا صاحب کو کیوں پھنساؤں, اپنے دوست سے کہیں بھائی کہ بھائی میرے لیے گھر خرید لو, اور وہ اس طرح کے جو ہے وہ بنا کے آپ کو دے دے, تو آپ کہیں گے بھائی یہ کون سا گھر ہے, کہاں خریدا ہے آپ نے میرے لیے. کہا مولا میں راضی ہوں. کہا اے میرے دوست, میں نے تیرے یہ سارے پیسے حسن اور حسین کی اولاد میں جو مدینہ میں رہتے تھے خرچ کر دیے, اور تیرے لیے گھر تیرے مولا نے خرید لیا. اعزان گرامی یہ آفر, دنیا والے آفر لگاتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, یہ آفر آج مولا آقا کی جانب سے آج بھی ہے. آج بھی ہر شخص جنت میں گھر خرید سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. فقط یہ کہ اپنے پیسے کو اپنے تمام وسائل کو اس ڈائریکشن میں لگا دے جس ڈائریکشن میں اس کا آقا چاہتا ہے. کہا ہے میرے چاہنے والے میں نے خرچ کر دیا. کہا آقا میں راضی ہوں. وہ سند لے کے چلا, اپنے گھر پہنچا, اپنے گھر والوں سے کہنے لگا دیکھو جب بھی میں مر جاؤں اس سند کو میرے ساتھ دفنانا, جب بھی میں مر جاؤں اس سند کو میرے ساتھ دفنانا. گھر والوں نے کہا انتقال کا وقت آیا, روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی, غسل و دفن کا اہتمام ہوا, اس کی وصیت کے مطابق ہم نے اس سند کو اس کے ساتھ قبر میں دفنا دیا. دوسرے روز جب ہم قبرستان میں اپنے جاننے والے کی زیارت کو گئے تو ایک مرتبہ وہی صفحہ قبر کے اوپر اس عالم میں موجود تھا کہ ایک جملہ اس میں اضافہ تھا, میرے مولا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. فیضان گرامی انسان کو اپنے مولا آقا کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے. دنیا کا گھر ایک نہ ایک دن انسان کے ہاتھوں سے چلا جائے گا. ہم کہتے ہیں میرا مال, میری گاڑی, میرا بینک بیلنس, میرا کاروبار. معصوم فرماتے تیرا کیا ہے, ماں سننا چاہتا ہے سن. تیرا وہ دنیا میں تیرا جس کو تو کہتے ہیں نا میرا میرا میرا, دنیا میں تیرا فقط وہ چیز ہے کہ جسے تو نے کھا لیا, جسے تو نے پہن لیا, اور جسے تو نے اللہ کی راہ میں لگا دیا. اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں. بس تیسری شے حصول علم. اب دیکھیں نا, ایک معرفت ملی, ایک با معرفت انسان کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے ساتھ نزدیک ہوا. امام نے سکھایا دنیا کی چیزوں کو کس طرح سے آخرت کی طرف منتقل کرنا شروع کر دے. تو اذان گرامی جتنا اس حصول علم کے سلسلے میں میں اور آپ کوشش کریں گے انسان کی زندگی کے سارے مراحل بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تین حصول علم. چار, اپنی زندگی کے روزمرہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال اور حلال روزی کی تلاش میں لگائے جانے والا وقت. کہ اگر مرد ہے تو اس کے اعتبار سے, خاتون خانہ ہے تو اس کے اعتبار سے جو گھر کے ضروری امور ہوتے ہیں ہر روز کی زندگی میں. بس اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو دن کے بہت سارے عناوین ہیں. ایک تفکر, دو مناجات, تیسرا حصول علم, چوتھے رزق حلال. اس کے لیے انسان کوشش کرے, مرد اپنے اعتبار سے, خاتون خانہ اپنے اعتبار سے, بچے اپنے اعتبار سے, مثال کے طور پر پڑھائی میں وقت لگا رہے ہیں, یہ ایک حصہ ہے. پھر اس کے بعد امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ترین شے, کہ اب میں اس کو عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں, کہ خود یہ اپنے اندر بہت زیادہ تفصیل رکھتے ہیں لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. پانچویں شے حلال لذت. یہ حلال لذتیں جتنی بھی دنیا میں پروردگار متعال نے رکھی ہے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں. پانچویں شے لذت حلال. اب لذت حلال کا کرائیٹیریا امام علی مقام نے اس مقام پہ بیان کیا. مثلا کھانا لذت ہے, پانی پینا لذت ہے, گھومنا پھرنا لذت ہے, گاڑی میں بیٹھنا, اچھے گھر میں رہنا, یہ سب لذتیں. جو پروردگار متعال نے مومن کے لیے قرار دی ہیں, لیکن ان لذتوں کے لیے ایک کرائیٹیریا دیا, اور وہ کرائیٹیریا یہ ہے, اس طرح سے حلال لذت میں وقت لگا کہ جب تو اس حلال لذت میں سے فارغ ہو جائے تو خدا کی طرف تیرا رخ, خدا کی طرف تیرا انکلائنیشن, خدا کی طرف تیری توجہ بڑھ جائے. بس انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کو, اسلام انٹرٹینمنٹ کو بھی عبادت دیکھنا چاہتا ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں, اسلام تفریح کو بھی عبادت دیکھنا چاہتا ہے, کھیلو کودو, لیکن شریعت اسلامی میں رہتے ہوئے اتنا کوانٹیٹی وائز, ایسے کوالٹی وائز کہ کل کو تو خدا سے دور نہیں ہو بلکہ یہ لذت تجھے قوت عطا کرے تو خدا سے قریب ہو سکے. اب آ جائیے کھانا, اب یہ بات بات کی ہے لیکن اب بات آ گئی ہے تو تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. انسان کھانا کتنا کھائے, یہ جسم اس روح کی نسبت سے سواری اور سوار کا رشتہ ہے, کس نے جانا ہے اپنے ہدف تک اور کس کے سہارے جانا ہے. چلنے والی شے کا نام, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی شے کا نام ہے روح, یہ سہارا لیتی ہے کس کا, جسم کا. پہچانے گرامی, انسان جب دنیا میں بھی پرانے زمانے میں مطلب جب گھوڑے گدھے ہوا کرتے تھے سفر کے لیے, آج جب گاڑیوں اتنا اسے دیتا ہے پیٹرول کہ وہ چلنے کے قابل ہو جائے, اتنا زیادہ اسے نہیں دے دیتا ہے کہ وہ سو جائے اور مجھے کہیں لے کے ہی نہ جائے. تو اپنے جسم کو اتنا دیجئے کہ آپ کو آپ کے سفر میں مددگار ہو, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے سفر سے یہی جسم مانے اور رکاوٹ بن جائے. کہ انشاءاللہ تفصیلات اگر کسی اور تقریر میں پروردگار متعال نے موقع دیا, واقعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اساسی ترین حساس ترین نقطہ ہے, آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس اور تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر غفلت کی نگاہوں سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتے ہیں, کھانے کی مقدار کو آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جائے, اس لیے کہ جب کھانے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے شیطان کا حملہ انسان پر بہت تیزی سے ہو جاتا ہے. یہ فقط کھانے کی نسبت سے نہیں ہے, دنیا کی ہر لذت کے اعتبار سے یہی فارمولا ہے. مولانا صاحب ہم جو ہے وہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے, تھوڑی بہت تو ہم نے لذت اٹھانی ہے, انٹرنیٹ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ایزان گرامی کرائیٹیریا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, ایسی لذت, دنیا کا ایسا ڈرامہ, فلم, ہر چیز کہ جسے دیکھنے کے بعد, پہلی بات ہے حلال ہو, حرام نہ ہو, کوئی ایسا منظر نہ ہو, کوئی ایسی آواز نہ ہو کہ جسے شریعت اسلامی اجازت نہیں دیتی ہے, حلال ہو لیکن حلال کو اتنا دیکھو, ایسے دیکھو کہ جب اس سے اٹھو تو خدا کی یاد اور خدا کی طرف جانے کا شوق اس میں کمی نہ آئے بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ انسان کھانا کھاتے وقت مسلسل یہی سوچتا رہے, اے پروردگار یہ کھانا یہ لذت تو نے اس لیے فراہم کی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تجھ سے نزدیک ہو سکوں, اے پروردگار ورزش کرنا میری ذمہ داری ہے لیکن ورزش کرنا میرا ہدف نہیں ہے, اتنا اس جسم کو میں نے تربیت دینی ہے کہ یہ میری روح کو تیری جانب متوجہ کر سکے. بس ایک ایک جگہ پر حلال لذت کے سلسلے میں اگر انسان اسی طرح سے دیکھتا چلا جائے گا, اذان کرامی بات چیت, بیٹھے ہیں گپے لڑا رہے ہیں, خوب لڑائیے, بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مرغے نہ لڑائیے گپے لڑائیے, لڑائیے ٹھیک ہے جناب, کتنے, سب سے پہلے حرام نہیں ہونا چاہیے, سب سے پہلے حرام نہیں ہونا چاہیے, حرام ہے تو مسئلہ ہی خراب ہے. دوسرے مسئلے میں حلال ہے, بھئی حلال ہے تو بھی کتنا, پتہ نہیں یہاں پر ہے یا نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر رائج ہے, پوری رات بیٹھے ہیں بھائی, رمضان المبارک ہے, راتیں بڑی پاکیزہ ہیں, پوری رات بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے, بھائی کیا بات چیت ہو رہی ہے. خوب اس بات چیت کے بعد نماز شب کا شوق بڑھ رہا ہے, صبح کی نماز کی طرف لگن بڑھ رہی ہے یا نہیں, نیند آ رہی ہے. ایزان گرامی اپنی زندگی کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے, اس لیے کہ میں زیادہ بولنے چاہوں گا تو میرے لیے بھی خطرناک ہے, شاید آپ میں سے بھی بعض کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس اب قبل اس کے کہ سب سے آخری ترین شے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں, ان پانچ چار یا پانچ چیزوں کو ریپیٹ کر لیں, ایک تفکر, دو مناجات, بڑی مہربانی شکریہ, تین حصول علم, چار رزق حلال, پانچ حلال لذتیں, حلال لذتیں یہ پانچ عناوین ہیں, اس کے علاوہ تیری زندگی میں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. چوبیس گھنٹوں کے بارے میں لکھو, سونا یہ کدھر گیا, سونا ان عناوین میں سے کدھر گیا, حلال لذت میں, انسان کی نیڈ ہے, کتنا سونا ہے, کیسے سونا ہے کہ اٹھنے کے بعد خدا کی یاد بڑھ جائے, کم نہ ہونے پائے. نہیں کہ جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے. اب انسان جتنا اپنا آپریشن کرتا چلے گا بہتر ہوتا چلا جائے گا. سب سے آخری شے جو سب سے مشکل ہے اور عجیب ہے اعزانی گرامی, روایات نے اتنی سختی سے, یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے, معصوم فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے جو اس کام کو نہ بجا لائے, ہم میں سے نہیں ہے. بس پہلے تفکر, مناجات, حصول علم, رزق حلال, حلال لذت, چھٹی اور آخری شے جو در واقع آڈیٹر کا کام کرتی ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا یہ سارے عناوین کے لیے حصول علم بہت اہمیت کا حامل ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا اچھا آڈٹ ہوگا, اتنا اچھا انسان اپنا حساب و کتاب لے سکتا ہے. رات کے وقت سب سے آخر میں جب سب سے جدا ہو جائے, بیوی اور بچوں سے بھی جدا ہو جائے, سب سے آخر اب اپنے آپ سے خطاب کر, آج کا دن چلا گیا, آج کا دن ختم ہو گیا, آج کے دن سے تو نے کیا کمایا؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کی غیبت تو نہیں کی, یہ کلام معصوم ہے, کسی پر تہمت تو نہیں لگائی, کسی بندے مومن کی کوئی مدد کر پایا یا نہیں کر پایا؟ اپنے لیے تو نے زیادہ آخرت کیا بنایا آج کے دن سے؟ کیا حاصل کیا تو نے؟ کلام معصوم ہے, لیس منا من لم یحاسب, ہم میں سے نہیں ہے جو روزانہ اپنا حساب و کتاب نہیں لیتا ہے. وہ لب و لہجہ کہ جو کلام معصوم میں اس طرح سے آیا ہے, کوئی عبد مومن نہیں ہو سکتا جب تک خدا پر, اس کے رسول پر اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ رکھے. ایزان گرامی وہی لب و لہجہ اس مقام پر ہے, اپنا حساب کتاب بھی لو, سختی سے لو, اس طرح سے لو جس طرح سے ایک امپلائر اپنے امپلائی کا حساب و کتاب لیتا ہے, اس طریقے سے اپنا حساب و کتاب لو جس طریقے سے ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کا حساب و کتاب لیتا ہے. اس لیے کہ شیطان عزیزان گرامی پہلے مرحلے میں یہ چاہے گا کہ آپ اپنا حساب و کتاب کر ہی نہیں سکے. آج رات کر کے دیکھیں, خب لیٹس ٹرائی, کوشش کر کے دیکھیں کہ میں نے آج کے دن میں کیا کیا, اسے میں نے جو ہے وہ درج کرنا ہے. صبح کیسے کی, اصل ذہن چلے گا ہی نہیں, فوراً نیند آ جائے گی, کہیں گے بہت اچھا بتا دیا مولانا صاحب نے, پہلے گولیاں کھانی پڑتی تھی, بغیر گولی کھائے ہم سو رہے ہیں. مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے, واقعی اپنے آپ سے کلام کرنا بہت مشکل کام ہے, بتائے گا بھی نہیں پہلے مرحلے میں, فائلیں نہیں کھلتا جلدی سے, یہ کہتا ہے سر بہت پرانی ہو گئی ہے, چھوڑیے سر, نیا زمانہ نئی فائل کھولیں. رات گئی بات گئی, نہیں, اپنے آپ سے ویسے حساب لیں جیسے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے حساب لیتا ہے. خوب 6 بجے سے 7 بجے تک تو نے کیا کیا, سوچ ذرا. پہلے مرحلے میں ایزان گرامی واقعا مشکل ہے, لیکن آپ کر کے دیکھ لیے. شروع میں ممکن ہے آپ کا ٹائم زیادہ لے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. وہ کمپنی کے جو اپنا آڈٹ نہ کرے اسے کیسے پتا چلے گا کہ ہم پروفٹ میں یا لاس میں, مجھے بتائیے. تقریباً ہم نے اپنی زندگی کا وہی حشر کیا ہوا ہے. آج سے شروع کیجئے اپنے ہر آنے والے دن کے لیے نظم, کہ میں نے اپنے پورے دن کو کیسے گزارنا ہے, یہ مومن کی علامت ہے. اور جب دن ختم ہو جائے تو اپنے گزشتہ پورے دن پر نظر, کہ میں نے آج کے دن کو کیسے گزارا, میں نے آج کے دن کو کیسے گزارا. امام معصوم فرماتے ہیں آخر میں تمہاری دو حالتیں ہوں گی, یا تم نے آج کے دن کو اچھا گزارا ہوگا یا برا گزارا ہوگا. اگر اچھا گزارا ہے خدا کا شکر بجا لا, خدا مند متعال سے توفیق طلب کر کے اے پروردگار آنے والے دن کو اور بہتر طور پر گزار سکوں. اگر غلطی ہوئی ہے ایزان گرامی, مثال کے طور پر بوڑھے ماں باپ ہیں, اچھا سلوک نہیں کیا, مثال کے طور پر اپنے امپلائی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا, مثال کے طور پر اس جگہ پر غیبت کر لی, جتنا اپنا آڈٹ دقت سے کریں گے آپ کو آپ کی خرابیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں ایزان گرامی. اور یہ بھی کلام معصوم ہے, دیکھیں کتنا مہربان ہے پروردگار, کتنا مہربان ہے. نہیں چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ وہ گناہ دیکھ کر مایوس ہو جائے, نہیں چاہتا ہے پلٹ آئے, کہ جب غلطی ہو گئی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حق الناس کے اعتبار سے غلطی ہوئی ہے, خدا سے معافی مانگنا اور ہے. حق الناس کو پہلے جا کے ادا کر دے, کسی کا مال غصب کیا ہے, کسی کا کوئی حق تیری گردن پر, اسے جا کے ادا کر دے. خدا کی بارگاہ میں جھک جا, اے پروردگار نماز قضا ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں پروردگار, آنکھوں نے غلط منظر دیکھ لیا, معافی چاہتا ہوں پروردگار, مجھے معاف کر دے. پھر معصوم خود فرماتے ہیں چند کام کرو, جو کچھ تیرے نام اعمال میں برائی ہے وہ ساری کی ساری مٹ جائے گی. سب سے پہلے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ کلام معصوم ہے, اس کی صداقت میں شک نہ کریں. جب گناہ کیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں, استغفار کرنے کے بعد سب سے پہلے محمد و آل محمد پر درود بھیجیں, پھر اس کے بعد مولا کائنات کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں, اے علی میں جیسا بھی ہوں تیرا چاہنے والا ہوں, علی آپ کا چاہنے والا ہوں, کل تک گناہ کر کے بیعت توڑی تھی, آج دوبارہ سے تیرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں, بیعت کرتا ہوں, کل کا دن ان گناہوں سے خالی ہوگا, آنے والا دن ایزان گرامی کس کو کیا معلوم ہے کب تک زندگی ہے, مجھے بتائیے. مولا سے عہد کیجئے, اب یہ روایت میں نہیں ہے لیکن یہ ہم کرتے بھی ہیں. بہت سارے صاحبان ایمان صبح کے وقت اس دعا کو پڑھتے ہیں, تھوڑا سا تدبر کریں, یہی معنی اسی میں موجود ہے, دعائے مبارک عہد, کہ جسے 40 روز پڑھنے والا پروردگار متعال کی جانب سے بیش بہا انعامات اس کے شامل حال ہو جاتے ہیں. اگر مولا کے ظہور سے قبل اس کا انتقال ہو جائے, جب کبھی مولا کا ظہور ہوگا اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا, یہ اپنے آقا کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا, بہترین نیکیاں اس کے نامہ اعمال میزان گرامی درج کی جائیں گی. یہ ہر صبح دروازے کی کیا شے ہے, یہ اپنے مولا و آقا سے اعلان بیعت ہے, تجدید بیعت ہے. انسان دوبارہ سے اس بیعت کو کہ جو کل کے دن کی گزر گئی تھی آج دوبارہ سے بیعت کرتا ہے, آقا مجھ سے غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, میں تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا, کسی اور سمت نہیں جاؤں گا, میں تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان دوبارہ سے بیعت کرے, علی میں آپ کا واقعہ چاہنے والا ہوں. دوسری طرف سے مولا کے جو دشمن ہیں ان پر لعنت بھیجے, کہے پروردگار یہ تیری رحمت سے دور ہے, میں کبھی ان کی صف میں نہیں جانا چاہتا ہوں, میں علی کا ہوں. بس جب جیسے ہی انسان ان امور کو رات سونے سے پہلے بجا لاتا ہے, خدا مند متعال کی جانب سے جواب آتا ہے, اے میرے بندے تیرے گناہوں کے سلسلے میں تیرا رب تجھ سے کبھی نہیں جھگڑنے والا ہے. جب تو نے نیت میں پاکیزگی لے آئی تو پاک ہو گیا, تو چاہتا ہے کہ میں کل کا دن سیریسلی چاہتا ہے. ازان گرامی انسان بیوقوف دوسرے کو بنا سکتا ہے, اپنے آپ کو اپنے رب کو نہیں بنا سکتا ہے. سیریسلی اپنی زندگی میں تبدیلی کا عہد کیجئے, آہستہ آہستہ زندگی بدلتی چلی جائے گی. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, حصول علم کے سلسلے میں دقت کیجئے, جتنا علم بہتر ہوتا چلا جائے گا انسان کے تفکر کا انداز بدلتا چلا جائے گا, انسان کی مناجات کا رنگ بدلتا چلا جائے گا, انسان کا لذت حلال کا جو کمانے کا طریقہ کار ہے وہ بدلتا چلا جائے گا, رزق حلال کی تلاش میں انسان واقعی نا تھوڑا سا پڑھے. اسی زمانے میں لوگ موجود ہیں کہتے ہیں ہم 12 گھنٹے کمائے نہیں تو ہم کما نہیں سکتے, افسوس کی بات ہے واقعی. یعنی انسان اپنے آپ کو رازق سمجھتا ہے یا خدا کو؟ اگر خدا کو رازق سمجھتا ہے زندگی کا ایک حصہ لگائی ہے اذان گرامی, شاید آج کے زمانے کے اعتبار سے 8 گھنٹے بھی بہت ہے. میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, مسئلہ سارا ہمارا اور آپ کا یہ اذان گرامی, ہم مانگتے نہیں ہیں پروردگار سے, مانگیے, خدا دینے والا ہے, اس کے رزق میں کمی نہیں ہے, دنیا و آسمان کے خزانے جس کے قبضے قدرت میں, وہ کیسے میرے اور آپ کے لیے وسیلہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں, ہمارے پاس تڑپ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں پروردگار میرے رزق کے وسائل کو اتنا جلدی فراہم کر دے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی آخرت کو سجانے میں لگاتا رہوں. مجھے رزق تو چاہیے, میں نہیں چاہتا ہوں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں, لیکن میرے رزق کے وسائل کو اتنا جلدی فراہم کر دے. بہرحال اس میں بھی انسان کی ذمہ داری ہے, اپنے اخراجات کو کنٹرول رکھے, قناعت کرے اور اپنی آخرت کو سجانے کی کوشش کرے. جتنا اس سمت آگے بڑھتا چلا جائے گا ایزان گرامی, انسان کی زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی. بہرحال جو بات میں نے آج شروع کرنی تھی اب اس کا وقت رہ گیا, انشاءاللہ کل کے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ماہ مبارک رمضان بہت شدت سے رحمت خدا ہمیں دینا چاہتا ہے, اور اس میں اہم ترین عبادت کہ جس کے توسط سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی, اس عبادت کا نام ہے روزہ. کتنے ہی صاحبان ایمان ایسے ہیں, کتنے ہی صاحبان ایمان ایسے ہیں ایزان گرامی, مخصوصاً جوانوں میں احساس کرتے ہوں گے کہ ماہ مبارک رمضان تمام ہوا, اس کے بعد سے لے کر آئندہ سال تک ہم روزے کی عبادت سے محروم رہتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ شاید ہمیں خبر نہیں ہے کہ روزہ انسان کو کیا کچھ عطا کرتا ہے. اے میرے جوان دوست, درست ہے بہت پورا شوب ماحول ہے, درست ہے قبول کرتا ہوں, بہت پورا شوب زمانہ ہے, گناہ بہت آسان ہے, بہت سہل ہے, بہت سستا ہے, لیکن خدا کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے, خدا کی جانب سے دیے جانے والے اسباب اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے. تھوڑا سا متوجہ ہو جا خدا کی طرف, دیکھ خدا کتنا تجھ پر کرم کرتا ہے. روایتوں کے مطابق انسان کے سامنے ایک برا منظر آ جائے اور انسان اپنی آنکھیں جھکا لے تو پروردگار متعال اسے, ابھی تک ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے ہم نے دیکھنے کی لذت اٹھائی ہے, دوسرے سے حق چھیننے کی لذت اٹھائی ہے, لہذا وہ لذت معلوم ہے, جبکہ وہ بہت پھیکی لذت ہے. اصل اسے لذت کہنا بے حرمتی ہے. کاش ہمیں آنکھیں جھکانے میں لذت نصیب ہو جائے, کاش ہمیں اپنا حق دوسرے کو دینے میں لذت محسوس ہو جائے. ایزان گرامی یہ لذت واقعی ہے. ایک مرتبہ آنکھیں جھکائیے, کلام میں معصوم ہے, اے گناہ سے بچنے والے تو خود اپنے وجود میں احساس کرے گا ایمان کی ایسی حرارت کو, عقیدے کی ایسی چاشنی کو جو اس سے قبل تو نے احساس نہیں کی تھی. خود بخود انسان احساس کرتا ہے میرا ایمان مستحکم سے مستحکم تر ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. ان تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی. قرآن و سنت سے اپنا رشتہ مستحکم سے مستحکم کیجئے, استوار کیجئے. اہل بیت کی محبت ہر جگہ پر کام آنے والی ہے. طبق ارشاد معصوم میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت سات ان مقامات پر کام آنے والی ہے. احوالہن عظیمہ, کہ جن کی ہولناکی بہت شدید ہے, بہت عظیم ہے, آسان نہیں ہے جان گرامی ان سے گزرنا. لیکن معصوم فرماتے ہیں ہماری محبتوں پر اگر صحیح طرح سے تکیہ کرو اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے بسر کرو تو ہر ہر لمحے سے تمہیں نکال دیا جائے گا. تفصیل انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے موقع دیا, زندگی باقی رہی, تو کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی کہ اس ماہ مبارک رمضان اور خصوصیت سے اس میں میں اور آپ یہ جو عبادت بجا لا رہے ہیں کہ جس کا نام ہے روزہ, اس کے ذریعے سے پروردگار متعال کس طرح سے ایک فرد کی اور ایک سوسائٹی کی ترقی اور نشو و نما دیکھنا چاہتا ہے. اپنے جوان دوست سے جو بات کر رہا تھا بس اس کو پورا کروں اور ربط مصائب, اور وہ یہ ہے کہ جوان سے کہا گیا ہے اگر شادی کے اسباب فراہم نہیں ہوں تو پروردگار متعال سے روزے کے ذریعے سے مدد مانگ. جس طرح سے موت کے ذکر میں یہ طاقت ہے انسان کی دنیاوی ساری لذتوں کو پھیکا کر دیتا ہے, اسی طرح سے کلام معصوم ہے روزے میں یہ طاقت ہے کہ گناہ کی طرف بڑھنے والے قدم رک جاتے ہیں. اس لیے جوانوں سے خصوصیت سے کہا گیا اگر شادی کے اسباب فراہم نہیں ہے گناہ کرنے کا حق نہیں ہے. بہرحال یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اسباب فراہم کریں, لیکن اگر فراہم نہیں ہے گناہ کرنے کا حق نہیں, آقا کیا کروں؟ کہا سہارا لے روزے کا, کہا سہارا لے روزے کا. واقعا اتنی شیرین اور میٹھی عبادت ہے کہ اگر ہم اسے سچی معرفت اس کی اپنے وجود میں پیدا کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ حد اقل سلمان فارسی اور سلمان محمدی کی پیروی کرتے ہوئے ہر مہینے میں 3 دن اپنے آپ کو اس عبادت سے محروم نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ اس عہد کو کیجئے. کل سے پروردگار متعال نے جتنی توفیق دی روزے سے متعلقہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ہم اور آپ بس اوقات احساس کرتے ہیں کہ وہاں والی زندگی, یعنی اپنا عمل ہمارا ایسا ہی ہے ایذان گرامی, کہ شاید وہاں کے مراحل اتنے مشکل نہیں ہیں, لیکن جب کلام معصوم اٹھا کر دیکھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. واقعا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابتدائی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد وبعد السفر. علی جو واقعا علی و بلند ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں زاد راہ قلیل ہے, سفر بہت طولانی ہے, سفر بہت طولانی ہے. جان کر ہم سب کے سب مسافر ہیں, سب کے سب مسافر. نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیے, میرا مولا یہ ارشاد فرماتا ہے جس طرح سے ایک کاروان روا دوا ہو کسی جگہ پر, اس نے پڑاؤ ڈالا ہو, کس طرح سے جب اس جگہ سے اس قافلے نے حرکت کرنی ہوتی ہے تو قافلے کا جو رئیس ہوتا ہے, جو سالار ہوتا ہے, وہ آواز بلند کرتا ہے چلیے اٹھیے ہم جائے چاہ رہے ہیں. اذان گرامی جیسے ہی وہ صدا بلند کرتا ہے سارے لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جلدی سے جا کر بیٹھ جاؤ, کوئی ایسا نہ ہو بس چلی جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہماری سواری آگے بڑھ جائے. مولا فرماتے ہیں اے انسان اگر سننے والے تیرے پاس کان ہے تو صدا دینے والے نے صدا دے دی ہے, اگر تیرے پاس سننے والے کان ہیں تو آواز دینے والے نے آواز دیے چلیے آگے بڑھیے. اس جہان کے لیے ہم اور آپ خلق نہیں ہوئے عزیزو. انسان حیران ہو جاتا ہے اس وصیت کو پڑھ کر. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا واقعا موت کے ذکر میں لذت کو احساس کیجئے, مزے کو احساس کیجئے. یہ ازراہ مذاق جملہ نہیں ہے. جس طرح سے انسان دنیا میں کسی خوبصورت ترین مقام پر گھومنے جا رہا ہو تو اس کے خیالات سے کس طرح سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے, میرا پاسپورٹ تیار ہے, میں کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پر گھومنے کے لیے جانے والا ہوں. قسم بخدا علی کے چاہنے والے کو موت کی نسبت سے آخرت کی نسبت سے ایسا ہی ہونا چاہیے. مسلسل وہاں کا سوچے میں نے وہاں پر اپنا سب کچھ فراہم کر دیا ہے, بس میں نے وہاں پر جانا ہے. واقعا عزیزان گرامی بہت سختی ہے, بہت سختی ہے. جب انسان اس وصیت کو پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شہزادی علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں یا علی غسل و کفن و دفن کرنے کے بعد آپ میری قبر چھوڑ کر نہیں چلے جائیے گا. یا علی مجھے دفنانے کے بعد آپ مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں چلے جائیے گا, بلکہ میرے سرحانے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے گا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، اس لیے کہ مرنے والے کے لیے یہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے اور وہ زندوں کا ازہد محتاج ہوتا ہے۔ جس شہزادی کی زندگی جز پاکیزگی کے کچھ نہیں ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہی ہے، اے ہمارے چاہنے والوں، درست ہے ہم وقت آخر تمہاری زیارت کو آئیں گے، لیکن تمہارے عمل میں بھی کچھ طاقت ہونی چاہیے کہ تمہیں بچا لے، وگرنہ آسان نہیں ہے۔ روح اور جسم میں جدائی عزیزان گرامی آسان نہیں ہے۔ ہم کچھ اس طرح سے اس دنیا سے چپک گئے ہیں، کچھ اس طرح سے اس دنیا میں محو ہو چکے ہیں کہ جتنا یہ تعلق زیادہ ہے اتنا روح کے نکلنے میں انسان کو زیادہ تکلیف ہونے والی ہے۔ ہاں، علی و زہرہ کے چاہنے والوں، آج مولا علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی کو وسیلہ قرار دیں کہ پروردگار متعال ان پاکیزہ وسیلوں کے توسط سے ہمیں اس قابل بنا دے کہ اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، اس جہان واقعی سے ہمارا لگاؤ، شغف، شوق، اشتیاق بڑھنے لگ جائے۔ میں نے آپ کی خدمت دو یا تین دن پہلے کی مجلس میں عرض کیا تھا، شہزادی نے تو وصیت کر دی، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان وصیتوں پر عمل کرنا کتنا مشکل تھا۔ کیا کہہ رہی ہے شہزادی؟ یا علی، مجھے رات کے وقت غسل دیا جائے، مجھے رات کے وقت کفن پہنایا جائے، یا علی مجھے رات کے وقت دفنا دیجئے گا، یا علی میرے دشمن میرے جنازے میں نہ آنے پائیں، اور ایسے میں سب سے آخری وصیت، یا علی جب مجھے دفنا دیں، میری قبر پر مٹی ڈال دیں، تو میرے سرحانے بیٹھیے گا، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے گا، دعا طلب کیجئے گا۔ رسول کا وقت آخر ہے، اور ایک مرتبہ خطاب کیا، علی سے خطاب کیا، اے علی میرے بچوں حسن و حسین کا خیال رکھنا، اس لیے کہ بہت قلیل سے وقت میں تمہارے دو رکن تم سے جدا ہو جانے والے ہیں، بہت تھوڑے سے وقت میں اے علی تیرے دو رکن تجھ سے چھن جانے والے ہیں۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے وہ حیثیت جو علی کے نزدیک رسول اللہ کی تھی، رسول وہی مقام شہزادی کو عطا کر رہے ہیں۔ ارے رسول و شہزادی کچھ نہیں ہے، علی کے دو پلرز ہیں، علی کے دو رکن ہیں۔ ارے علی کس سے جا کر شکوہ کرے، کس سے جا کر شکایت کرے، کہاں جا کر بیان کرے کہ علی کے دونوں رکن علی کے ہاتھوں سے جا چکے؟ یہی سبب ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ میرے مولا نے مرثیہ پڑھا۔ بس اذان گرامی، اس مرثیہ کے ایک یا دو جملے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ سب سے پہلے اٹھے، کدھر جا کے بیان کرے اذان گرامی؟ عجب نہیں شہزادی کی قبر پہ بیٹھے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی ہو، دعا پڑھی ہو، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے ہو۔ ارے علی کس کے سہارے آگے بڑھے؟ ایک مرتبہ قبر رسول کی جانب رخ کیا، فرمایا یا رسول اللہ علی کا سلام قبول کیجیے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا سلام قبول کیجیے۔ پھر بیان کیا، یا رسول اللہ اب علی کے پاس صبر نہیں ہے، قل یا رسول اللہ عن صفیتے کا صبری۔ اس مقام پر تاریخ نے اتنے کٹھن جملے لکھے ہیں اذان گرامی، میں فقط بعض جملات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیان کرتے کرتے روتے روتے میرا مولا اس مقام پہ پہنچا، کہنے لگا یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیہ واخذت الرہینہ واخلصت الزہرا۔ یا رسول اللہ زہرا کو مجھ سے چھین لیا گیا، آقا میں نہیں چاہتا تھا اتنا جلد میری زوجہ مجھ سے جدا ہو جائے، یا رسول اللہ آج کے بعد سے علی جب تک زندہ ہے یہ غم علی کے ساتھ رہے گا، آج کے بعد علی کی راتیں بیداری کے عالم میں گزریں گی، علی سو نہیں سکتا۔ آخر میں کہا یا رسول اللہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھئے گا، ارے کتنے ہی غم ایسے ہیں جو زہرا نے علی کو بھی نہیں بیان کی، شاید میرا مولا اشارہ کرنا چاہتا ہے اس وقت کا، غسل دیتے چلے جاتے تھے، روتے چلے جاتے تھے، یہی سبب رسول سے کہا یا رسول اللہ کتنے غموں کو لیے شہزادی چلی، اس سے پوچھئے گا امت نے کیا سلوک کیا۔ یہ کہتی رہی ارے میں فاطمہ ہوں، لیکن دروازہ جلا دیا گیا، مدینہ میں فریاد بلند ہوئی یا رسول اللہ
آؤ دیکھو تیری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اور ایک صدا فضا کی جانب ہے, فضا میری مدد کو پہنچو میرا محسن شہید.
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی کے لمحات باقی رہ گئے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما.